الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا. اس آیت مبارکہ کے حصے میں جو بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے وہ ہمارے لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، یعنی ان کے طریقوں پر چل کر تم کامیاب ہو سکتے ہو. سب سے کامیاب زندگی اگر گزارنا چاہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کر لو، کامیاب ترین انسان بن جاؤ گے. لیکن ساتھ میں یہ فرمایا کہ اس کو اختیار کون کرے گا؟ اس شخص کے لیے ہے یہ، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو آدمی امید رکھتا ہے اس بات کی کہ اللہ سے ملاقات ہوگی اور ایک دن آخرت میں ہم اس کے سامنے پیش ہوں گے. یعنی آخرت کا جس کو یقین ہے، اللہ سے ملنے کا جس کو یقین ہے، اس شخص کے لیے بہترین نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جنہیں آخرت کا بھی یقین ہے، اللہ سے ملاقات کا بھی یقین ہے. بلا شبہ اگر انسان اپنے سامنے یہ دونوں باتیں رکھے کہ ہمیں اپنے مالک کے سامنے جواب دہی کرنی ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور آخرت یقینی چیز ہے، اس بات کا اگر استحضار ہو جائے تو پھر آدمی ادھر ادھر نہیں بھاگتا. جہاں غفلت پیدا ہوتی ہے وہیں پھر انسان گناہ کی زندگی بسر کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن اگر اس کا استحضار رہے قدم قدم پر. اب یہ معمولی بات نہیں ہے، یعنی ہر موقع پر ہر کام کے لیے آدمی تجارت کر رہا ہو، مزدوری کر رہا ہو، مالک ہو، مزدور ہو، یا اسی طرح سے چھوٹا موٹا تاجر ہو، بڑی تجارت کر رہا ہو، حکومتی عہدوں کا مالک ہو، جو بھی ہو، اگر آدمی کو یہ خیال ہو ذہن میں کہ بھئی میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو پھر آدمی اپنی زندگی کو صحیح رکھنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اگر غفلت والی زندگی ہو تو پھر جو جس کا جی چاہے وہ کرتا رہتا ہے، جیسے کہ آج ہو رہا ہے ہمارے یہاں، بلکہ پوری دنیا کا عالم یہی ہے، الا ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ جنہیں سمجھ دیں. ایک بات تو یہ ذہن میں رکھ لینی چاہیے، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام ہمارے لیے رکھے ہیں دنیا میں، ان احکامات کو بجا لانا اور ان احکامات پر عمل کرنا، یعنی وہ احکام، فرائض و واجبات، ان کی ادائیگی ضروری ہے. جو لوگ ان احکامات کی پیروی کرتے ہیں، پاسداری کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت قدم قدم پر ان کی رہنمائی بھی فرماتے ہیں اور ان کی مدد بھی ہوتی ہے. لیکن جو لوگ فرائض و واجبات کا ترک کر دیتے ہیں اور دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں، بلکہ عام طور پر دیکھیے کہ جو لوگ دوسرے کاموں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ فرائض و واجبات سے غافل ہوتے ہیں. بعض لوگوں کو اس کا تو بڑا اہتمام ہوتا ہے کہ صاحب قرآن خوانی ہونی چاہیے، اس کام میں اتنے مگن ہوں گے کہ اس کے لیے چاہے نماز کا وقت ختم ہو جائے، فرض نماز چھوٹ جائے، تو قرآن مجید پڑھنا کوئی بری بات نہیں، لیکن ساتھ میں اس کے لیے کچھ حدود و قیود ہیں. اسی طریقے سے اصل یہ ہے کہ جب کوئی شخص مر جائے، انتقال ہو جائے، تو مرنے کے بعد جب اس کو تدفین وغیرہ سے فارغ ہو جائیں تو سب سے پہلے وراثت کی تقسیم کی فکر کرنی چاہیے. فرائے فرض تو یہ ہے ہمارے اوپر, لیکن آج کون اس کی فکر کرتا ہے؟ سال ہر سال گزر جاتے ہیں, وراثت تقسیم نہیں ہوتی, پھر ایسے جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں اور ایسی لڑائیاں ہوتی ہیں کہ بس پورے خاندان میں کھلبلی مچ جاتی ہے. لیکن شریعت کے حکم کو توڑنے کی وجہ سے ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو جو لوگ باقاعدہ سب چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں کہ انہوں نے جناب تیجا بھی کیا, چالیسواں بھی کیا, عرس بھی منایا ہر سال, لیکن جو فرائض جو ضرورت کی چیز تھی فوری کرنے کی, اس کی طرف سے غافل رہے, نتیجتاً ان کی زندگیوں میں بعد میں لڑائی اور جھگڑے اور فساد اور فتنے پیدا ہوتے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ نوافل کی تو بڑی فکر کرتے ہیں, حتیٰ کہ جماعتوں سے نماز پڑھنی شروع کر دیتے ہیں, لیکن فرض نمازوں میں غافل ہوں. یعنی آپ دیکھیے کہ بعض لوگ نفلی نمازیں باقاعدہ جماعت سے پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں, تو وہ نفلوں میں تو اہتمام سے پیش ہوں گے, آئیں گے, لیکن فرائض سے غافل. حالانکہ فرض نماز اصل چیز ہے, نفلیں تو اس کی بات کی چیز ہیں. اگر کوئی نفل نہ بھی پڑھے تو قیامت کے دن پوچھ گچھ نہیں ہوگی کہ تم نے اشراق کیوں نہیں پڑھی تھی, چاشت کیوں نہیں پڑھی تھی, تہجد کیوں نہیں پڑھی, اس کی باس پرس نہیں ہوگی. لیکن فجر کی نماز اگر کوئی چھوڑ دے تو اس کی باس پرس ہے. ظہر نہ پڑھے, عصر نہ پڑھے, مغرب عشاء نہ پڑھے, یہ فرائض, تو ان کی باس پرس ہے. لیکن یاد رکھیے کہ جب آدمی ان احکامات سے روگردانی کرتا ہے تو اس کی نحوست میں یہ ہوتی ہے, اس کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ پھر آدمی دوسرے رسومات میں اور ان چیزوں میں تو پڑ جاتا ہے لیکن اصل کاموں کو چھوڑ دیتا ہے. اسی حوالے سے 15 شعبان المعظم کے سلسلے میں نے کچھ عرض کرنا ہے کہ اب بہت سے لوگ بہت سے کاموں کو ضروری خیال کرتے ہیں. اب اس کام میں لگ گئے کہ صاحب پٹاخے ضرور پھوڑنے, ہزاروں لاکھوں روپے فضول خرچ کرنے, یا اسی طرح سے جناب شبرات کا حلوہ ضرور بنانا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے, اور اسی طرح سے جناب کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے بعض لوگوں نے ان کی پابندی بہت ضروری کرنی ہے. تو بیچارے بڑی مشکل سے کوشش کر کر کے کتابیں پڑھتے ہیں, پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ بھئی یہ 4 رکعت پڑھنی ہے اور اس میں پہلی رکعت میں یہ, دوسری میں یہ, تیسری میں یہ, چوتھی میں یہ بتایا گیا ہے, ہم کیسے پڑھیں؟ تو بیچارے اس میں کوشش کرتے ہیں, لیکن جہاں تک فرائض کا معاملہ ہے تو اس سے بالکل غفلت. ہونا ہی چاہیے کہ ہم ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنائیں. اب 15 شعبان المعظم یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی آئی, آپ نے کیا عمل کیا, ہمیں اپنے لیے اس کو نمونہ بنا لینا چاہیے. بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی میں نے دیکھا کہ آپ نے وہاں جا کر بقی والوں کے لیے دعائے مغفرت فرمائی. اس حدیث کے حوالے سے اب بعض لوگوں نے ایسا کام شروع کیا کہ اب قبرستان میں جاؤ تو ایک ایسا میلے کا ایسا سما ہوتا ہے اور اتنی روشنیاں ہوتی ہیں وہاں پر کہ رات میں دن کا گما ہوتا ہے. جو مقصد ہے اصل قبرستان میں جانے کا کہ آخرت کی یاد آئے, وہاں کے ماحول سے آدمی متاثر ہو کر توبہ استغفار کرے, یہاں آنے کی فکر کرے, اسے ڈر اور خوف پیدا ہو کہ ایک دن میں نے یہاں آنا ہے, اب وہ سارے معاملات ختم. وہاں باقاعدہ ٹولیوں کی شکلوں میں جاتے ہیں, لوگوں نے اس کو کمائی کا ذریعہ اور دھندہ بنا لیا ہے. وہاں پر اگربتیاں, کیوڑے, گلاب اور نہ جانے پھول گلاب کے اور کیا کچھ بکتا ہے, اور لاکھوں روپے لوگ اسی حوالے سے کماتے ہیں. اس کو اتنا ضروری سمجھ لیا کہ ہم نے باقی دین کے کاموں کو چھوڑ دیا اور اس کام کو ضروری سمجھ لیا. حالانکہ قبرستان میں ویسے بھی جاتے رہنا چاہیے آدمی کو وقتاً فوقتاً, اور اس نیت سے جائے کہ ایک دن میں نے یہاں آنا ہے, یہ سب لوگ جو یہاں آباد ہیں اس سے پہلے میری طرح چلتے پھرتے تھے, لیکن جب ان کا وقت آیا چلے گئے, میرا وقت آئے گا میں بھی یہیں کہیں آ جاؤں گا. تو آدمی اس حوالے سے وہاں پر جائے تاکہ اپنی آخرت کی فکر ہو, مرنے کی فکر ہو ہمیں, اور اپنے اعمال درست کرنے کی فکر کریں. اصل تو یہ ہے وہاں جا کر آدمی اس طرح سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو دیکھیے اس طرح تشریف لے گئے کہ آپ کے ساتھ کوئی نہیں تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے اٹھے, اتنے خاموشی سے کہ آپ نے چاہا کہ میری آنکھ نہ کھل جائے کہیں. وہ تو حضرت عائشہ کی آنکھ کھلی جب آپ کو اتنے خاموشی سے اٹھتے دیکھا تو فطرتاً خیال آیا کہ پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں, اور اس کے بعد آہستہ سے دروازہ کھولا, آہستہ سے خاموشی سے باہر نکلے. صرف اس لیے کہ میرے اس عمل سے کسی اور کو تکلیف نہ ہو. اور پھر حضرت عائشہ پیچھے چلتی رہی یہاں تک کہ آپ بقی تشریف لے گئے اور وہاں بقی والوں کے لیے آپ نے دعا کی مغفرت فرمائی. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو حضرت عائشہ آپ سے پہلے جلدی سے آ کر لیٹ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت عائشہ کا سانس جو ہے وہ پھولا ہوا ہے. لازمی بات ہے جلدی سے آ کے کوئی آدمی لیٹے گا بھاگ کے آئے گا تو ایسا تو ہوگا. تو آپ نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ عائشہ تم نے کیا سمجھا تھا؟ تم کیا یہ سمجھا کہ میں کسی اور بیوی کے پاس جاؤں گا؟ کیا تمہاری حق تلفی کروں گا کہ تم نے یہ خیال کیا؟ تو واقعتا ان کے دل میں یہ بات تھی. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ آپ سب اس طرح تشریف لے گئے. اس لیے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس عمل کی بنا پر اگر کوئی شخص قبرستان کسی 15ویں شب کو چلا جائے تو بس ایک دفعہ چلے جانا کافی ہے. یعنی جتنا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اتنا عمل ہم کر لیں, ہر سال جانے کو لازم نہ سمجھیں, اس کا التزام نہ کریں, اہتمام نہ کریں, کبھی چلے جائیں کبھی نہ جائیں. تو انشاءاللہ وہ جو طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر عمل ہو جائے. جتنا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اتنا عمل ہمارے لیے ضروری ہے, اتنا کر لیں بس. اس سے زیادہ کی اگر ہم کوشش کریں گے تو وہ زیادتی ہوگی. باقی یہ کہ اس کو لازم سمجھنا, ضروری سمجھنا, آپ گئے ضرور اور جا کر آپ نے مغفرت کی دعا بھی فرمائی. اس لیے ہمیں بھی یہ چاہیے اگر کوئی آدمی چلا جائے کسی رات تو کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن اس کے لیے ٹولیوں میں جانا, پھر جب آدمی ٹولیوں میں جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ آخرت یاد آئے گپ شپ لگاتا ہوا جاتا ہے, جو مقصود اصلی ہے وہ ختم ہو کر رہ جاتا ہے. اصل مقصود تو یہ ہے کہ ہمیں عبرت حاصل ہو, لیکن ہمیں عبرت کہاں حاصل ہوتی ہے؟ جب 10-5 دوست ساتھ ہوں گے تو پھر اس میں بات چیت ایسی ہوتی رہتی ہے کہ آدمی کو خوف اور ڈر بھی محسوس نہیں ہوتا. تو اس لیے اصل جو مقصود ہے وہ یہ کہ اس طور پر آدمی جائے کہ اپنی آخرت کو یاد کرے, اپنی قبر کو یاد کرے. اسی طرح سے اس رات میں جاگ کر عبادت کرنا یہ بھی ثواب کا کام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بیان فرمائے ہیں. تقریباً 10 صحابہ کرام ہیں جن سے اس رات کی فضیلت ثابت ہے. اس لیے یہ کوئی ایسی ہوا کی بات نہیں ہے کہ کسی نے کہہ دیا اور ہم نے سن لیا, بلکہ صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر آج تک اس رات میں جاگ کر عبادت کرنا بزرگان دین کا معمول رہا ہے, امت کا اکثر حصے کا معمول رہا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو اس رات میں جاگے. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ کوئی خاص عبادت, خاص عبادت نہیں ہے کہ کوئی فلاں عبادت ہی کریں گے تو اس رات میں جاگنا ہے, کوئی خاص عبادت نہیں, بلکہ جو عبادت, جو چیز بھی عبادت کی قبیل سے ہے وہ آپ انجام دے لیں تو عبادت ہو گئی. نفلی نماز پڑھ لیں, قرآن مجید کی تلاوت کر لیں, ذکر کر لیں, دعا کر لیں, یہ ساری چیزیں عبادت میں داخل ہیں. تو جس چیز کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دیں. بعض اوقات آدمی کا دل چاہ رہا ہے کہ میں سورہ یاسین کی تلاوت کروں یا قرآن مجید کی کوئی آیت یا کوئی سورت پڑھوں, تو آدمی وہ کر لے. اور اگر وہ دل نہیں چاہ رہا, یہ چاہ رہا ہے کہ بھائی 2-4 رکعت نفل پڑھ لوں, تو نفل پڑھ لیجیے. اور اگر اس کا بھی دل نہیں چاہ رہا, جی چاہ رہا تھک گئے آرام کریں, تو آرام کر لیں. اصل یہ ہے کہ آدمی فرائض و واجبات کو ترک نہ کرے. ایسا نہ ہو کہ ساری رات تو جاگیں لیکن صبح کا وقت آئے تو آدمی سو جائے اور فجر کی نماز ہماری ضائع ہو جائے, ایسا نہ کرے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص, ایک نوجوان نماز کی پابندی کرتا تھا. ایک دن فجر کی نماز میں وہ نہیں آیا تو آپ تشریف لے گئے گھر پہ. کیا بات ہے بھائی, وہ جوان ہمیشہ آتا تھا آج نہیں آیا. تو والدہ نے کہا کہ ساری رات عبادت کرتا رہا, صبح کا وقت آیا تو آنکھ لگ گئی, سو گیا. اور فرمایا کہ اگر ساری رات جاگتا رہتا لیکن فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا, یہ اس کے حق میں زیادہ بہتر تھا بنسبت اس کے کہ آدمی ساری رات جاگ کے عبادت کرے اور جب نماز کا وقت آیا تو سو جائے. اسی کو کسی نے کہا نا کہ ظالم گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. وقت قیام آیا ہم سجدے میں چلے گئے, ارے بھائی اب فرض نماز کا پڑھنے کا وقت آ گیا, اب سو گئے. یاد رکھیے, اگر کوئی شخص عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے اور پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے. انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ ساری رات جاگنے کا اسے ثواب عطا فرما دیں گے. آدمی کو کرنا بھی یہ چاہیے کہ نماز عشاء جماعت سے پڑھے, اس کے بعد جلدی سو جائے اس خیال سے کہ رات کو میں آخری پہر انشاءاللہ اٹھ کر عبادت کروں گا. اب اگر آنکھ کھل جائے تو جو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے نماز سے, قرآن مجید کی تلاوت سے, یہ دعا سے, ذکر و اذکار سے, وہ کام انجام دے لے. بالفرض آنکھ نہ کھلی لیکن جماعت سے نماز پڑھ لی تو انشاءاللہ نیت کی بنا پر ساری رات کا ثواب اس کو ضرور ملے, محروم ہی نہیں ہے. تو شریعت نے تو ہمیں آسانیاں ہمارے لیے رکھی ہیں, ہم ان آسانیوں کو چھوڑ کر اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالتے ہیں اور وہ طریقے اختیار کرتے ہیں جس جو صاحب شریعت نے ہمارے لیے بتلائے نہیں. کسی کو دیکھو تو صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھا رہا ہے جناب رات کو, کوئی تہجد کی نماز پڑھا رہا ہے, اور لوگ جو ہیں وہ جوغ در جوغ جو ہے وہ بےچارے جا رہے ہیں. یاد رکھیے کہ نفلوں کی جماعت جائز نہیں ہے, بجائے ثواب کے الٹا گناہ ہوتا ہے, اس لیے نفلوں کی جماعت مت کیجیے, سوائے ان نمازوں کے اور ان جماعتوں کے جن کا حکم دیا, مثلا تراویح ہے یا اسی طریقے سے نماز جنازہ ہے, اور بعض نمازوں کا چاند گرہن, سورج گرہن کے موقع کی نماز ہے, تو جن نمازوں کا حکم دیا گیا ہے ان نمازوں کو تو آدمی پڑھے جماعت سے, لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ عیدین کی نماز وہ بھی جماعت سے پڑھنی, لیکن باقی نمازیں جماعت سے صلاۃ و تسبیح پڑھنا یا تہجد پڑھنا یا کوئی اشراق اور چاشت کی نماز جماعت سے پڑھنے لگے تو یاد رکھیے ثواب کی بجائے الٹا گناہ ہو, اس لیے اس سے بچنا چاہیے. البتہ اتنی بات عرض کر دوں, میں جمعے میں یہ بات عرض کی تھی کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی قیام اللیل جو ہے وہ سعودی عرب میں حرم شریف میں ہوتی ہے, آخری عشرے میں قیام اللیل ہوتی, اس میں ہزاروں انسان جو ہیں وہ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں اور حرم کے امام جو ہیں وہ نماز پڑھاتے بھی ہیں, تو بظاہر ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ وہ بھی تو پڑھ رہے ہیں نفلی نماز. تو یہ بات یاد رکھیے کہ جو امام وہاں جماعت کراتے ہیں وہ نفل نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے, بلکہ اپنی 10 تراویح چھوڑ دیتے ہیں اور تراویح پڑھا رہے ہوتے ہیں اصل میں وہ, اور البتہ پیچھے جو ہیں وہ نفل کی نماز پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ فرض پڑھنے والے کے پیچھے نفلی نماز پڑھی جا سکتی ہے. ایک آدمی نے اگر فرض پڑھ لی ہے اپنے کسی مسجد میں, اب دوسری مسجد میں آیا دیکھا وہاں جماعت ہو رہی تو فرض تو نہیں پڑھ سکتا, فرض تو ہو چکے. اب اگر وہ چاہے, مکروہ وقت نہ ہو بشرطے کہ, اگر وہ چاہے تو عشاء کی نماز تو نہیں نفلی نفل کی نیت سے شامل ہو سکتا ہے جماعت میں, تو انشاءاللہ وہ ناجائز نہیں. تو اسی طریقے سے اگر کوئی شخص قیام اللیل پڑھنا ہی چاہتا ہے تو اس کی صورت یہی ہے کہ جو شخص نماز پڑھائے اس کو کہہ دیا جائے, یا اس کو خود مسئلے کا علم ہونا چاہیے کہ وہ تراویح کی کچھ رکعتیں چھوڑ دے, 4 رکعتیں چھوڑ دے, 8 چھوڑ دے, جتنی میں بھی پڑھنا اس نے ایک پارا پڑھنا, آدھا پارا پڑھنا اس کے اعتبار سے, اور پھر وہ تراویح میں قرآن مجید پڑھے, اور پیچھے البتہ جو ہے وہ قیام اللیل نفل کی نیت کر کے کھڑے ہو سکتے ہیں اس کے پیچھے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو یہ وہاں پر بھی اسی طرح سے ہوتا ہے, اور ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم قیام اللیل پڑھیں تو اس میں اس بات کا اہتمام کریں کہ پڑھانے والا تراویح پڑھائے, اور تراویح جو ہے سنت موقعہ ہے, اس کی جماعت مسنون ہے, اس لیے جو پڑھانے والا ہے وہ تو اپنی تراویح پڑھا رہا ہو اور پیچھے نفل کی نیت سے اگر کھڑے ہوں تو اس میں کوئی قباحت نہیں. یہ بات اس لیے میں نے عرض کر دی کہ اس میں باقاعدہ اشکال پیدا تو ہوتا ہے نا, ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے. تو نفلی نماز جماعت سے پڑھنا یہ جائز نہیں ہے. اب بعض لوگوں نے, یقیناً سارے علماء ایسا نہیں کرتے, بعض لوگ کرتے ہیں, وہ کس بنیاد پر ایسا کرتے ہیں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میں ثابت نہیں ہے سوائے اتنے اس کے, اور اس کی اجازت فقہاء نے بھی دی ہے, کیونکہ جتنا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اتنے کی گنجائش, کہ ایک آدھ مرتبہ غالباً ایسا ہوا کہ آپ نے تہجد کی نماز کی نیت باندھی اور پیچھے جو خادم تھے وہ آپ کے ساتھ آگے کھڑے ہو گئے دائیں, تو آپ بعض اوقات حدیث میں یہ بھی یہاں تک آتا ہے کہ جو صاحب تھے وہ آپ کے آگے بائیں طرف کھڑے ہو گئے, تو آپ نے ہاتھ سے ان کا کان پکڑ کے دائیں طرف کر دیا, کہ امام بائیں طرف ہوتا ہے اور مقتدی دائیں طرف, تو آپ نے ان کو دائیں طرف کر دیا. تو اس حد تک اگر کوئی ایک آدھ آدمی تہجد کی نماز میں شامل ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں, کیونکہ جتنا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اتنا عمل کے لیے ہمارے لیے گنجائش, لیکن باقاعدہ اس کا اہتمام کرنا, اعلان کرنا, اگر ایسا ہوتا تو زمانے قرون قرن اول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بتائیے کوئی تہجد سے پیچھے رہ جاتا کیا؟ سارے تہجد گزار لوگ تھے لیکن کوئی تہجد کی جماعت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نہیں آتا تھا. اس لیے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کریں. اپنا طریقہ اختیار کرنا یہ کوئی شریعت نہیں, یہ دین نہیں, بلکہ گمراہی ہے خالصتاً. اس لیے ایسے طریقوں سے بچنا چاہیے. اس لیے اس ماہ مبارک میں اور خاص طور پر 15 شعبان کی رات میں جاگیے, عبادت کریں جتنا ہو سکے, جتنی آسانی کے ساتھ آپ جاگ سکیں. لیکن اگر نیند آئے تو سو جائیں. پھر دوسرا اس بات کا اہتمام کریں کہ نفلی عبادتیں اپنے گھروں پر انجام دیں. اس کے لیے مسجد میں آنا کوئی ضروری نہیں ہے. نہ مسجدیں نفلی عبادتوں کے لیے ہیں, یہ تو جماعت سے فرض نماز پڑھنے کے لیے ہیں مسجدیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو طریقہ ہی یہ تھا, حتیٰ کہ آپ تو نماز سے پہلے کی سنتیں اور بعد کی سنتیں بھی اپنے گھر میں ادا کرتے تھے. سنتیں پڑھ کر تشریف لاتے تھے اور بعد کی سنتیں بھی گھر جا کر پڑھتے تھے. البتہ اس زمانے میں چونکہ بہت دین کے معاملے میں غفلتوں کا زمانہ ہے, اس لیے فقہا نے اس بات کی اجازت دی کہ نماز کے بعد کی سنتیں, اب چونکہ بعض دکان پہ جائیں گے, بعض آفیسز میں جائیں گے, مختلف کوئی دفتر میں جائے گا, کوئی اپنی ڈیوٹی پر جائے گا, اور بعض اپنے گھر بھی جائیں گے, تو یہ ممکن ہے گھر میں جا کے گر جائے, کسی اور کام میں مشغول ہو جائے. تو اس لیے بجائے اس کے کہ بالکل ہی نہ پڑھے تو بہتر ہے کہ پڑھ لے, ناجائز نہیں, لیکن افضلیت کی بات کر رہا ہوں کہ افضل تو یہ کہ گھر میں پڑھے. لیکن اگر یہ معاملات ہیں کہ گھر میں جا کے کوئی کہہ دے گا بھائی ذرا جا کے تیل لے آنا, پتہ چلا اب چلا گیا بےچارا, جاتے اس کو کہا روٹی لے کے آنا جلدی سے مہمان آئے میں, اب روٹی لینے چلا گیا, ایسی بھاگ دوڑی میں نماز جائے گی, سنتیں ختم. تو اس لیے اس سے بہتر ہے کہ یہاں پڑھ کے ہی جائے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کر پھر وہ ضائع ہو جائے. تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ نفلی نمازیں, نفلی عبادتیں اپنے گھروں پر انجام دیں. اس کے لیے مسجدیں نہیں ہیں, مسجدیں صرف فرض نماز کی جماعتوں کے لیے ہیں, اور اس کا یہ اہتمام کرنا چاہیے ہمیں. البتہ اگر کوئی مسجد کھلی ہے, کوئی آ جائے, اس کو لازم اور ضروری نہ سمجھے اور آ کر 2-4 رکعت مسجد میں پڑھ لے تو حرام اور ناجائز نہیں ہے. میری بات کو سمجھ لیجیے, افضل یہ ہے کہ گھر میں ادا کرے. لیکن اگر کوئی آ جاتا ہے, آ کے عبادت کر لیتا ہے اکیلے تنہائی میں, تو کوئی حرج نہیں, لیکن اس کو میلہ ٹھیلا نہ بنائے. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ یہ رات ہم نے میلے اور ٹھیلے کی رات بنا لی, دوستوں کے جھمگٹے ہوتے ہیں اور جناب محلوں کے اندر جو ہے وہ غول کے غول, ٹولیاں اور جماعتوں کی جماعتیں آتی ہیں, پھر مسجد میں کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی اس کونے میں بیٹھے ہوئے 10-15 گپے لگا رہے ہیں, کوئی اس کونے میں گپے لگا رہے ہیں. تو بجائے اس کے کہ مسجد کا نہ ادب ہے, نہ تقدس ہے, نہ اس کا احترام ہے, تو یہ چیز ہمارے لیے خود باعث عذاب. مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا, حدیث شریف میں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی, فرمایا کہ جب تم دیکھو لوگوں کو دنیا کی وہ ٹولیاں بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور دنیا کی باتیں کر رہے ہیں, تم ان لوگوں کے پاس مت بیٹھو, منع فرمایا ایسے لوگوں کا بیٹھنے سے. اب بتائیے اگر آ کر اس طرح سے جو ہے وہ ٹولیاں بنا کر بیٹھ کر دنیا کی باتیں کر رہے ہوں, ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہوں, دوسروں کی غیبتیں ہو رہی ہوں, کھیل کود کی باتیں ہو رہی ہوں, تبصرے ہو رہے ہوں, تو بجائے اس کے کہ ثواب و عذاب ہو, اس لیے اس سے بچنا چاہیے. تو اپنے گھروں پر کرے. ہاں اگر کوئی آدمی ایسا تنہا آ رہا ہے, آ کر یکسوئی کے ساتھ اپنی عبادت کر رہا, تو اس میں حرج نہیں. دوسری بات یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ تو تنہائی میں انعام دینا چاہتے ہیں. اب کوئی بادشاہ اگر کسی کو کہے کہ بھائی میرے پاس آنا تو تمہیں میں انعام دوں گا, اکیلے میں آنا میرے پاس, اور ہم پورے محلے کو لے کے چلیں گے, بھائی بادشاہ نے بولایا تم بھی چلو, تم بھی چلو, تم بھی چلو, تو یہ بادشاہ کی قدردانی ہے یا ناقدری ہے؟ وہ تو تمہیں تنہائی میں ملنا چاہتا ہے, تمہیں انعامات سے نوازنا چاہتا ہے, اور ہم جو ہے وہ پوری اس خلوت کو جلوت میں تبدیل کر رہے ہیں. تو مقصود کو سمجھنا چاہیے کیا ہے. مقصد یہ ہے کہ تنہائی میں اللہ سے تمہارا تعلق ایسا قائم ہو کہ بس تو من شدی من تو شدم, تو جان شدی من تن شدم, تاکس نہ کوئی اتباد ازا من دیگرم تو دیگری, کہ ہمارا اللہ سے ایسا تعلق ہو جائے کہ میں تو ہو جاؤں, تو میں ہو جاؤں, یہاں تک کہ کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ تو اور ہے میں اور, ایسا تعلق قائم ہو جائے اللہ تعالی سے, یہ اصل مقصود. اب یہ جلوتوں میں کہاں تعلق ہوتا ہے بھائی, یہ تعلق تو خلوت میں ہوتا ہے. وہ کسی نے کہا نا کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی, ایک بزرگ کا شعر ہے. اور اللہ رب العزت سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں نے تو اپنی تمام تمنائیں دل سے نکال دیں, آرزو دل سے نکال دیں, اب میرے دل میں سوائے تجھے پانے کی اور کوئی شوق نہیں, ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تجھے پانے کی سوا اور کوئی تمنا میرے دل میں نہیں ہے, اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، کیونکہ اللہ رب العزت تو یہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ٹوٹے ہوئے دل میں آتے ہیں، مومن کے دل میں اور قلب میں رہتے ہیں، کس طرح اس کی شان اپنی شان کے مطابق، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، لیکن صرف ہماری تسلی کے لیے، سمجھانے کے لیے اس قسم کی مثالیں دے دی جاتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ تنہائی میں یکسوئی کے ساتھ، گوشہ تنہائی میں اللہ کو پکارنا کہ بس میں ہوں اور اللہ رب العزت ہو، اور ہمارے آنسو ہوں، گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہیں، تو یقین کریں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر اس پکار کا جواب دل میں محسوس ہوتا ہے. تو گھر میں، اور پھر یہ کہ گھر میں جب عبادت کریں گے تو خواتین بھی ہماری شامل ہو جائیں گی، کہ وہ بھی سوچیں گے ہاں بھائی یہ بھی کچھ کرنے کا معاملہ ہے، کچھ نمازیں بھی پڑھی جاتی ہیں، کچھ قرآن مجید بھی پڑھا جاتا ہے، دل سے اللہ کو یاد بھی کیا جاتا ہے، اس سے مانگا بھی جاتا ہے، تو گھر میں ایک جو ہے وہ فضا بنے گی، خواتین بھی مائل ہوں گی، انہیں بھی کچھ پتہ چلے گا، وہ بھی دو چار رکعت نفل پڑھ لیں گی، کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر لے گی، تو ہم سبب بن جائیں گے. دوسری بات ہے کہ اپنے گھر کو ہم نے قبرستان تو نہیں بنانا. یاد رکھیے کہ جن گھروں میں اللہ کی یاد نہیں ہوتی، جہاں تلاوت قرآن مجید نہیں ہوتی، جن گھروں میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، وہ قبرستان کے معنی وہ آباد نہیں ہے. تو اس لیے اپنے گھروں کو قبرستان مت بنائیے، گھروں میں بھی تلاوت کیجئے، ذکر کیجئے، اللہ کو یاد کریں، دعا مانگے، اور اپنے بچوں کو بھی شامل کریں تاکہ ان کو بھی اس بات کا احساس ہو کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اسی طرح سے بات سمجھ لیں کہ 15 تاریخ کا جو روزہ ہے اس کو سنت سمجھ کے مت رکھیے. بات ہے تھوڑی سی باریک لیکن سمجھ لینی چاہیے اس کو، کیونکہ 15 تاریخ کا روزہ سوائے ایک روایت کے، پورے ذخیرے حدیث میں ایک روایت ایسی ملتی ہے لیکن سند کے اعتبار سے وہ قوی نہیں ہے. البتہ بہت سی روایات ایسی ہیں جس میں شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے رکھنے کا ذکر ہے. اس بنا پر جب آپ 15 تاریخ کا روزہ رکھیں تو یہ اس نیت سے رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اس لیے میں بھی روزہ رکھتا ہوں، انشاءاللہ اس پر آپ کو اجر و ثواب ملے. لیکن اگر آپ نے خاص 15 شعبان کی فضیلت کا سمجھ کے روزہ رکھا کہ سنت ہے اس طریقے پہ کرنا، یہ درست نہیں، بزرگان دین نے اس سے منع کیا ہے. تو اس لیے اس بات کا اہتمام کر لیں. البتہ اس معاملے میں لوگوں سے لڑائی نہ کریں، جھگڑے مت، بعض باتیں لوگوں تک ایسی پہنچی بھی ہوتی ہیں، بےچارے وہ انہی روایات کے مطابق عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو سمجھا دیں طریقے سے، سمجھ جائیں ٹھیک ہے، ورنہ ان سے الجھیے مت، وہ لا کے آپ کو کوئی کتاب دکھا دے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا یہ ہے کیا، لکھی بھی کس کی ہے، صحیح بھی ہے یا غلط ہے، بلا وجہ ایک تکرار کی نوبت آئے گی، بحث و مباحثہ ہوگا، فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا. البتہ محبت اور پیار سے طریقے سے سمجھا دیں کہ بھائی رکھو تو شعبان میں آپ سسم رکھا ہی کرتے تھے، اکثر روزے رکھتے تھے، تو اسے آپ بھی رکھ لیں، ہم بھی رکھ لیں، انشاءاللہ ہمیں رکھنا بھی چاہیے، تو اس طرح سے روزے رکھیں اور اس نیت سے رکھیں تو انشاءاللہ یہ باعث اجر و ثواب ہوگا. لیکن سنت سمجھ کے رکھنا، اس سے جو ہے وہ اس کو مناسب خیال نہیں کیا بزرگان دین، جو بزرگان دین سمجھا محقق علماء کرام. ایک یہ ہوتا ہے کہ تحقیق وغیرہ نہیں ہوتی، سطحی سی معلومات ہوتی ہیں، تو بس کہیں بھی کسی کتاب میں دیکھ لیا. کتابیں لکھنے والے بھی بہت سے ہیں، بعض نے اس بات کی پابندی کی ہے کہ صاحب اس میں ہم وہ روایات نقل کریں جو پکی چھکی ہیں، بعض یہ ایسی ہوتی ہیں کہ موضوع کے مطابق جیسی بھی مل گئی اس کو جمع کر دیا. اب ہر آدمی تو نہیں چھانٹ سکتا کون سی صحیح ہے کون سی غلط، اس لیے اس بات کا اہتمام کریں. بعض لوگ جو ہے وہ اس قسم میں بحث مباحثے میں پڑھتے ہیں، تو بحث مباحثے کبھی مت کیجیے. اکبر الہ آبادی کا ہمیشہ میں شعر سنایا کرتا ہوں کہ مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں، کیوں؟ فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں. تو جو لوگ فالتو عقل کے مالک ہیں، جن کو کوئی کام نہیں ہے صبح شام، وہ بحث مباحثے میں پڑھتے ہیں، لیکن جن کے پاس فالتو عقل نہیں ہے وہ بلا وجہ کے بحث مباحثے میں نہیں پڑھتے، اور اس سے فائدہ بھی کچھ نہیں ہوتا، یقین کریں. پہلے زمانے کے بڑے بڑے لوگوں نے مناظرے کیے اور اہل باطل کو شکست بھی دی، لیکن اس کے باوجود بہت کم فائدہ پہنچا. یہ طریقہ ہے نہیں اصل میں اس طریقے سے عام طور پر. البتہ اگر کہیں ضرورت پیش آ جائے احقاق حق کی، حق کو ظاہر کرنے کی، تو وہ ایک الگ بات، لیکن اس کو عادت نہ بنائیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ شروع میں فرماتے ہیں کہ مجھے ہی بہت شوق تھا بحث مباحثہ کرنے کا اور مناظرے کرنے کا، لیکن تجربے کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ اس طریقے سے فائدہ نہیں پہنچتا، لہذا ترک فرما دیا. تو اس لیے بحث مباحثے میں تو بالکل مت الجھیں، دین کی بات صحیح طریقے سے محبت کے ساتھ لوگوں کو پہنچا دیں. کیونکہ اکثر و بیشتر جو لوگ بعض کام کرتے ہیں ناواقفیت کی بنا پہ کرتے ہیں، یا ان تک جو بات پہنچی ہے اس کی بنا پر کرتے ہیں. اگر صحیح بات ان تک پہنچ جائے تو یقیناً وہ اس سے باز آ جائیں، لیکن اس میں بھی طریقہ بہرحال ان کی نصیحت والا طریقہ ہونا چاہیے. اس میں آدمی ایسا طریقہ اختیار نہ کرے کہ دوسرے کو حقیر سمجھے، اپنے آپ کو کہے کہ بس میں ہی جو ہے وہ علم کامل رکھتا ہوں، یہ طریقہ اختیار نہ کرے. اگر ایسا طریقہ اختیار کرے گا تو کوئی آدمی اگر عمل کرنا بھی چاہے گا تو نہیں کرے گا، مشتعل ہو جائے گا. اس لیے ایسا طریقہ اختیار نہ کریں، بلکہ اللہ کے بندوں نے بعض نے جو بات کہی ہے کہ صحیح بات صحیح طریقے پر صحیح وقت پر اگر کہی جائے گی تو ناممکن ہے کہ اس کا اثر نہ ہو. بات صحیح ہو، طریقہ درست ہو اور صحیح وقت پر ہو، یہ تین چیزیں ہیں. اگر آدمی اس کو اختیار کرے تو انشاءاللہ دوسرے کے دل میں بات اترے گی. لیکن اگر تینوں میں سے ایک بات نہ ہو، یعنی بات تو صحیح ہے طریقہ درست نہیں ہے، یا طریقہ بھی درست ہے وقت مناسب نہیں تھا، بات کہنے کا وقت نہیں تھا، تو پھر اثر نہیں کرے گی، الٹا اس کو مشتعل کر دے گی. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تینوں باتوں میں سے، جب تینوں باتیں پائی جائیں گی تو بات اثر کرے گی، لیکن اگر تینوں میں سے کوئی ایک بھی رہ جائے گا تو پھر اس حق بات کا بھی اثر نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو لوگ خاص طور پر جو بچے ہمارے پٹاخے بجاتے پھرتے ہیں اور فضول خرچیاں کرتے ہیں، ان کو محبت پیار سے سمجھانا چاہیے. عام طور اصل میں گھروں میں اگر ماحول ہو، اب گھر میں اگر باپ ہی لالا کے ساری چیزیں دے رہا ہو، پیسے ان کو دے رہا ہو کہ جاؤ بیٹا لے کے آؤ، تم بھی جا کے پٹاخے پھوڑ لو اور بچے پھوڑ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم نے ناجائز خواہشات آج پوری کرنی شروع کر دی. ایک بزرگ کا قصہ آتا ہے، جا رہے تھے راستے میں تو دیکھا کہ بچے جو ہیں وہ اخروٹ سے کھیل رہے ہیں، جیسے اخروٹ سے کھیلا کرتے ہیں کس زمانے میں کھیلتے تھے، تو اس کے بعد پھر کنچوں نے اس کی جگہ لے لی، گولیاں کھیلنے لگے، تو بہرحال اخروٹ سے کھیل رہے تھے. ایک بچے کو دیکھا کہ وہ رو رہا ہے بیٹھا ہوا، تو بہرحال شفیق آدمی تھے، بزرگ تھے، کہا کہ بیٹا کیوں رو رہے ہو، اور تم مت رو، ہم تمہیں بھی اخروٹ خرید دیں گے. تو سر پہ ان کے ہاتھ پھیر رہے تھے اور یہ بات کہہ رہے تھے، تو بچے نے جب یہ بات سنی تو ان کا ہاتھ جو ہے زور سے جھٹک دیا اور کہا کہ ہم کھیلنے کے لیے پیدا ہوئے دنیا میں، تم نے کیا سمجھا؟ اور یہ کہہ کے بے ہوش ہو گیا. بلکہ اس بچے کی بات سن کے وہ بزرگ بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے تو دیکھا کہ وہ بچہ تو وہاں نہیں تھا، اور بچوں سے پوچھا کہ بھئی یہ کون بچہ تھا، کیا تھا، تو پتہ چلا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھا. تو فرمایا کہ میں سمجھ گیا تھا اس کی بات سن کر کہ یہ اچھے درخت کا پھل ہے. تو بات یہ ہے کہ بچوں کے دلوں میں بھی یہ بات پیدا ہونی چاہیے، لیکن اگر ہم خود ہی ان کو غلط راستے پر لے کر جائیں گے پھر ہم توقع کریں کہ وہ سیدھے راستے کو اختیار کریں تو بہت مشکل. درخت جب تک تناور نہیں ہوتا اور وہ پتلا دبلا سا رہتا ہے تو اس کو آپ جس طرح چاہیں سیدھا لے جا سکتے ہیں. اس کے ساتھ مالی دیکھیے کتنی محنت کرتا ہے کہ اس کے ساتھ لکڑی ایک لگا دیتا ہے اور پھر اس کو باندھ دیتا ہے تاکہ وہ سیدھا رہے. لیکن اگر وہ ٹیڑھا ہو جائے اور اس کی کوئی دیکھ بھال نہ کرے، تو بچوں کی مثال بھی ایسی ہے کہ اگر ہم نے ان کو بچپن ہی میں غلط تربیت دی اور وہ ٹیڑھے میڑھے ہو گئے، اب اس تناور درخت بن گیا، جوان ہو گیا، اب ہم کہتے ہیں کہ سیدھے ہو جاؤ، وہ کہتا ہے کہ جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، پھر بات نہیں سنتا ہو. اس لیے ایسی عمروں سے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے کہ جو تربیت کرنے کی عمر ہوتی ہے. اس عمر میں تو ہم لاڈ پیار کرتے رہتے ہیں، اور جب عمر آ جاتی ہے ایسی کہ جس میں بچے سنتے نہیں ہیں، تو آپ ادھر ادھر بھاگتے ہیں کہ کہیں سے تعویذ مل جائے، کہیں سے کوئی وظیفہ مل جائے تاکہ بچہ نیک بن جائے. اب کہاں سے نیک بنے گا بھائی، اللہ تعالیٰ ہی بنائیں گے. اب بھی بہرحال یہ نہیں ہے کہ کوئی راستے بند ہو گئے، دعا کیجیے اس کے لیے اور کوشش کریں کہ اب بھی بزرگان دین کی خدمت میں خود جائیں، انہیں بھی لے کے جائیں، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کی بات دل میں اتار دے. اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت تبارك ربنا وتعالي نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجا منك إلا إليك اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرما ہر قسم کے شر و فتنوں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہمارے جتنے متعلقین ہیں سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما اے اللہ سب کو پورے پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما جتنی کوتاہیاں ہیں اللہ ان کو دور اے اللہ ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما آج کل اللہ جو بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں آشوب چشم کی آنکھوں کے امراض اسی طریقے سے دیگر امراض پیدا ہو رہے ہیں پیچش اور سہل کی اے اللہ ساری بیماریاں دھو ڈالیے دور فرما دیجئے اپنے فضل و کرم سے اے اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما الہ العالمین اپنی ذات سے محبت عطا فرما اپنے نام کی محبت عطا فرما اے اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت والی زندگی عطا فرما ہر قسم کے شر و فتنوں سے ہماری حفاظت فرما ہمارے ملک کے حالات کو بہتر فرما اے اللہ ہمارے ملک کی فضاؤں کو بہتر فرما دیجئے یا اللہ ہم سب کو دین پر چلنے والا بنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما اور جب وقت آخرہ خاتمہ ایمان پر فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک بس.